بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس جمعے میں روزوں سے متعلق چند احکام اور آداب ذکر کرنے کا ارادہ ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا چاہیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کے مہینے کو پائے, رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے تو پھر روزہ ضرور رکھیں. اور یہ روزہ فرض ہے ہمارے اوپر, جو عاقل ہو بالغ ہو ایسے شخص پر روزے کا رکھنا شریعت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے, بغیر عذر کے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے اور زندگی بھر اس روزے کی قضا اور اس کی تلافی کرتا رہے تو زندگی بھر کے روزوں کے ذریعے اس ایک فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک کی یہ بہت بڑی توفیق ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ روزہ رکھنے کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں. جو نہیں رکھتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن شریعت میں کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہیں, شریعت نے جہاں پر احکام کو فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض نازل کیے ہیں تو وہیں پر بندوں کی ضرورت اور سہولت کا بھی خیال رکھا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آزار خود ذکر فرمائے قرآن پاک کے اندر کہ جس کی وجہ سے روزوں کا چھوڑنا جائز ہے, اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائے. تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو آدمی مریض ہو یا پھر جو سفر پر ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی گنجائش ہے. تو دو عذر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے. ایک تو ہے کہ مرض ہے, ایسا مرض ہے کہ جس مرض کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا دشوار ہے. مرض سے مراد چھوٹا موٹا مرض ہونا مراد نہیں ہے, چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے. ہلکا سا سر میں درد ہو گیا, ہلکا سا پیٹ میں درد ہو گیا, ہلکا سا بخار آ گیا تو روزہ ہم چھوڑ دیں, یہاں پر مرض سے یہ مرض مراد نہیں ہے. شدید مرض کہ جس کی وجہ سے آدمی کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے, تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے, یا پہلے سے جو مرض چل رہا ہے وہ طویل, اس کے لمبا ہونے کا امکان ہے, مرض میں شدت پکڑنے کا امکان ہے, ناقابل تحمل تکلیف ہونے کا امکان ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کرے. اسی طریقے پر آزار بہت ہیں, ایسے سفر ہے وہ بھی, سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے, بعد میں قضا کرے آدمی. اسی طریقے پر خواتین ہیں, بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, سال ڈیڑھ سال کے, مہینے دو مہینے, چھ مہینے, آٹھ مہینے کے, تو گنجائش یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ اگر وہ غذا نہیں کھائیں گے تو بچے کے لیے دودھ نہیں آئے گا, تو اس کی غذا کا انتظام نہیں ہو پائے گا. تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ عورت روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کرے. ایسے ہی پریگننسی میں خاتون ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے, کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کی مجبوریاں ہیں, ایسی ایک لسٹ ہے آزار کی. اور علماء سے مسائل, یہ تو عام مثالیں اور عام جو ہے مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں آسانی کے لیے, نہ ہر آدمی اپنی حالت کے اعتبار سے, اپنی مجبوری کے اعتبار سے, اپنی ضرورت کے اعتبار سے مسائل بیان, یعنی صورت حال ذکر کر کے مسئلہ معلوم کر لے. تو شریعت نے جہاں پر روزوں کو فرض کیا ہے تو وہاں پر روزوں میں یہ رخصت بھی دی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے روزے کا چھوڑنا جائز ہے, بعد میں اس کی قضا کی جائے گی. یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، یا عورتیں حاملہ ہیں، یا عورتیں یا چھوٹے بچے ہیں، تو روزہ چھوٹ گیا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دے دیں گے کافی ہو جائے گا. فدیہ کافی نہیں ہے، فدیہ یہ کافی نہیں ہوگا. روزہ رکھنا یہ فرض ہے، ابھی ابھی ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب ادا نہ کریں، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کی ادائیگی ضروری ہے. فدیہ کا حکم ہے، لیکن فدیہ کا حکم آخری ہے، وہ آخری درجے پر جانے کے بعد آتا ہے وہ. تو اس لیے بیماریوں کی وجہ سے روزے اگر چھوٹ رہے ہیں، کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تو سب سے پہلے قضا کرنے کا حکم ہے، اس کو قضا کیا جائے گا. اب اگر صورتحال ایسی ہے کسی کی، چاہے جوانی میں ہو چاہے بڑھاپے میں ہو، کہ آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی یا تو صورتحال یہ ہے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا آدمی، عمر رسیدہ ہو گیا، اب امید نہیں ہے، صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، تو اس بڑھاپے کی وجہ سے شریعت نے گنجائش دے دی ہے کہ بھئی روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا اور آئندہ امید بھی نہیں ہے، تو پھر یہ شخص جو ہے نا فدیہ دے گا. اسی طریقے پر بعض لوگوں کو ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ روزہ ہوتے ہوئے، یعنی اس مرض کے ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ان کو دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے یا دیگر ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، تو شریعت نے ان کے لیے یہاں پر یعنی ایسی صورت میں ان کے لیے بھی گنجائش دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فدیے کی گنجائش صرف اسی صورت میں نکلتی ہے، فدیے کی گنجائش صرف اسی صورت میں نکلتی ہے کہ جب بعد میں آدمی کے لیے صحت کی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ بھی اب صحت نہیں ہو سکتی، آپ نہیں رکھ سکتے روزہ فیوچر میں کبھی بھی، تو اب یہاں پر جو ہے نا فدیہ دیا جائے گا. ورنہ عام مجبوریوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے روزہ جو چھوٹ جاتے ہیں ان میں فدیہ نہیں دیا، ان میں تو روزے کی قضا ضروری ہوگی بعد میں. فدیہ کیا ہوگا؟ تو فدیہ یہی ہے کہ عام طور پر 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ذکر کی جاتی ہے، کہ ہر روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے تو وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوتی ہے. مارکیٹ میں اب جو $7-8 جو ہے نا بن رہے ہیں اس کے، اگر کوئی اور اعلیٰ مقدار میں دینا چاہے، زیادہ پیسہ دینا چاہے، تو احسان، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے اس سے، لیکن ایک روزے کا فدیہ اتنا دینا ضروری ہے. اور روزانہ کی بیس پر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دینا چاہیے، ایک جو ہے نا کئی میں ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوگی پھر، کیونکہ منشا اس کا یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی ان کی غریبوں کی بھی مدد ہو جائے، ان کو بھی سہولت ہو جائے، تو اس لیے تھوڑی مقدار میں ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے، دینا ہے تو پورا دے دینا چاہیے، اگرچہ کہ اگر آپ الگ الگ کر کے دے دیں ادا ہو جائے گا. تو بہرحال بوڑھے حضرات کے لیے، معمر حضرات کے لیے، یا ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں جو ہے نا اس کے فدیہ دینے کی گنجائش ہے. بقیہ روزے سے متعلق مسائل ہیں جو پیش آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر روزے میں ایک مسئلہ یہ ہے، سرما لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے اس میں. اسی طریقے پر روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں ڈالی جا سکتی؟ تو روزے میں ناک میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ناک کے ذریعے پیٹ میں راستہ موجود ہے، جب دوا ڈالیں گے آپ، قطرے ڈالیں گے، تو سیدھا پیٹ میں ادھر جائیں گے پھر، تو اس لیے اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ دوا ڈالیں یہاں پر. اسی لیے وضو میں اور غسل میں بھی ناک میں احتیاط سے وضو، یعنی ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے. غسل میں آپ پانی چڑھا رہے ہیں ناک میں، وضو میں آپ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ناک کے بانسیں ہیں نا، اس سے زیادہ اوپر نہ جائے پانی آپ کا، جو نرم حصہ ہے ناک کا، جو ہڈی ہے، ہڈی سے پہلے پہلے تک جو ہے نا آپ کا پانی رہے، اوپر چڑھ گیا تو پھر سیدھا دماغ میں پہنچ جائے گا پھر، یا پھر معدے میں چلے جائے گا، تو پھر اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا پھر، زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے پر کلی وغیرہ کرتے وقت میں، منہ کی صفائی کرتے وقت میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، جیسے زبان لگڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی بعض دفعہ بے اعتدالی ہو جاتی ہے، کچی انگلیاں ہماری حلق میں چلی جاتی ہیں، حلق میں اگر چلی گئی گیلی انگلیاں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی وجہ سے. تو ناک کی صفائی کے وقت میں بھی، منہ کی صفائی کے وقت میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تری جو ہے نا وہ زیادہ اندر تک نہ جائے، پانی کا گیلاپن اندر تک نہ جائے، ورنہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دوا کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، پانی کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے. کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے نہیں ڈالی جا سکتی، ایک مسئلہ ہے. تو کان میں جو ہے نا وہ دوا، ہمارے علماء کی، پہلے تو اکثر علماء کی رائے یہی ہوتی تھی کہ کان میں بھی دوا ڈالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کان سے بھی جو ہے نا دوا اندر پہنچ جاتی ہے جسم کے اندر، لیکن موجودہ جو ڈاکٹرز ہیں، اطباء ہیں، حکیم حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کان سے کوئی راستہ نہیں ہے اندر کی طرف. آج کل کی جو تحقیق ہے سائنس کی، وہ تحقیق یہ ہے کہ کان سے پیٹ کا راستہ نہیں ہے، کان سے ایک پردہ ہوتا ہے جو حاجب ہوتا ہے، جو رکاوٹ بن جاتا ہے، تو کان میں جو چیز ڈالی جاتی ہے پھر اندر تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ کان میں بھی دوا نہ ڈالی جائے. تو ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے. ہاں، ظاہری طور پر جو کریمز ہوتے ہیں، ظاہری طور پر جو جیل ہوتے ہیں، سر کو لگا لیا، ہاتھوں کو لگا لیا، ناک کو لگا لیا، اس کی گنجائش ہے. جن تلسمات ہوتا ہے، زندہ بام ہوتا ہے، ٹائیگر بام ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ آپ باہر باہر استعمال کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اسی طریقے پر روزے کی حالت میں دھوئیں سے بچنا چاہیے. دھوئیں سے خیر یہاں پر ہوتا نہیں ہے, بعض گھروں میں بخور وغیرہ جل رہا ہوتا ہے. علماء نے, فقہا نے لکھا ہے کہ دھواں اگر پیٹ میں چلا جائے گا اور آمدن آدمی کے ارادے سے اگر دھواں چلا جاتا ہے پیٹ میں جانتے بوجھتے, تو پھر روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں اگربتی ہے وہ بھی نہیں لگانی چاہیے, بخور ہے وہ نہیں جلانا چاہیے. رات میں لگا لیا اگر لگانا ہو تو آدمی. مسواک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے, مسواک کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, بلکہ افضل اور پسندیدہ عمل ہے. منہ کی صفائی ہونی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتے ہیں. ایک ہے ظاہری منہ کی صفائی اور ایک ہے, تو منہ کی صفائی کی وجہ سے بو نہیں آتی. ایک منہ صفا منہ صاف نہیں ہونے کی وجہ سے ایک بو آتی ہے, اور ایک معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے. تو منہ کو تو صاف کرنا چاہیے, مسواک کرنا چاہیے, یہ صفائی جو ہے نا دور کرنی چاہیے, یہ صفائی کرنی چاہیے, بدبو کو دور کرنا چاہیے. معدے کی وجہ سے, پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے, تو اس کی شریعت میں جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. وہ روزہ دار کی اہمیت اتنی ہے, روزہ دار کا مقام اللہ پاک کے ہاں اتنا ہے کہ وہ خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. مشک بہترین خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے. تو بہرحال مسواک کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکتے, نہیں کروائے جا سکتے. خون کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے, آپ چلے جائیں روز کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی, حجامہ کروا سکتے ہیں. خیر حجامہ ابھی تو ایسے کوئی ارجنٹ نہیں ہوتی حجامے کی صورت حال, لیکن بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں کروانے پڑتے ہیں بہت سے مریضوں کے لیے. شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, یا بہت مختلف ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں. تو خون کا ٹیسٹ کروانے کی روزے کی حالت میں گنجائش ہے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ضرورت پڑنے پر جو ہے انجیکشن بھی لیا جا سکتا ہے, انسولین وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے. روزے کی حالت احتیاط کرنا چاہیے, لیکن اس کی گنجائش ہے. کھانا نہیں چاہیے, دوائیں کھانے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن انسولین کی گنجائش ہے کہ اسے روزہ فاسد نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو یہ چیز یعنی ہضم نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جسم میں تو ایک چیز جا رہی ہے, ایک چیز پہنچ رہی ہے, اسے روزہ کیسے فاسد نہیں ہو رہا ہے. پانی تو پہنچ رہا ہے, انسولین کا روزہ کیوں فاسد نہیں ہو رہا ہے؟ تو علماء نے اصل میں لکھا ہے, یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو فطری راستے بنائے ہیں ان سے جو چیز جسم کے اندر داخل ہوتی ہے روزہ ان سے ٹوٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے, نکلنے کے لیے فطری راستے جو بنائے ہیں ان سے اگر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. بقیہ جو ہے جو راستے فطری نہیں ہیں, انسان کے مسامات وغیرہ ہیں, ان سے اگر کوئی چیز جو ہے نا جسم میں داخل ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے آپ شاور لیں, شاور لینے پر جب شاور لیں گے آپ تو پانی آپ کے جسم میں ضرور داخل ہوگا مسامات کے ذریعے. آپ پہلے پانی شاور لینے سے پہلے آپ اپنا وزن کریں, اور شاور لینے کے بعد جو ہے نا اپنا وزن کروائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا پاؤ کلو آدھا کلو جو ہے نا وزن جو ہے نا بڑھ جائے گا آپ کا. لیکن یہاں روزہ ٹوٹنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا, روزے کی حالت میں کسی جانور نے ڈنک لیا, زہر تو اندر چڑھ گیا, آدمی کی حالت خراب ہو گئی, روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. تو جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری راستے بنائے ہیں اندر کے داخل ہونے کے, وہاں سے اگر جیسے منہ ہے, ناک ہے, کان ہے, فلاں ہیں, تو ان سے اگر کوئی چیز پیٹ میں جا رہی ہوتی ہے, جسم میں جا رہی ہوتی ہے, تو روزہ ان سے فاسد ہوتا ہے, ان سے ٹوٹتا ہے. بقیہ اس کے علاوہ جو راستے ہوتے ہیں جو عام طور پر جسم میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے, وہاں سے اگر کوئی چیز جو ہے نا جسم میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے. تو اسی لیے انسولین کی گنجائش ہے روزے کی حالت میں. تو اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی روزے میں, شوگر کے مریض ہیں یا کوئی ایسا مرض ہے, ایسی کوئی شدید تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے انسولین لینا, انجیکشن لینا ضروری ہو جائے, تو پھر اس کی گنجائش ہے. تو بہرحال یہ متفارق مسائل ہیں اس طرح کے, روزے کی حالت تو مجبوریوں کی صورت میں, صورتحال جو اپنی ہے اس وقت جو ہے نا بتا کر مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. دوسری چیز جو روزے میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے خاص طور پر کہ روزہ اصل میں ایک تو فاسد ہونے سے بچانا ہے ظاہری اعتبار سے, اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کو فاسد ہونے سے بچانا ہے صورت اور باطنی اعتبار سے, حکمی اعتبار سے. یہ تو چیزیں جو میں نے مثال کے طور پر ذکر کی ہیں, روزہ حقیقت میں اسے ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں کہ جو روزے کے اجر کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بچے. اور اصل چیز جو ہے نا بنیادی طور پر یہ مقصود, روزے کا اصل مقصد یہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اس لیے اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی فکر میں ہونا چاہیے روزے میں آدمی کو, کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی طور پر انسان کو جو ہے نا یہ مشق کروائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا عملی طور پر اس میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا استحضار کر کے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر سکتا ہے، اسی وجہ سے روزے کی حالت میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے. تو جو حلال چیزیں ہیں آدمی وہ چھوڑ دیتا ہے، تو حرام چیزوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے. کھانا حلال ہے وہ چھوڑ دیا، پینا حلال ہے وہ چھوڑ دیا، لیکن اگر کوئی حرام چیز نہیں چھوڑ رہا ہے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے پھر اس کا؟ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی تھیں اس کے لیے وہ حرام ہو گئی ہے روزے میں، تو جو حرام ہیں ان سے تو بچنا اور ضروری ہو گیا، ان کو تو چھوڑنا اور ضروری ہو. اگر آدمی جو ہے نا ان کو نہیں رکھ ان سے نہیں بچے گا تو پھر جو ہے نا فائدہ کیا ہوگا روزہ رکھنے کا؟ تو اس لیے خاص طور پر روزے کی حالت میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے طور پر یہ عزم کر لے کہ روزے میں کوئی گناہ کا کام میں نہیں کروں گا. روزے کی حالت میں زبان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، روزے کی حالت میں کانوں کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، روزے کی حالت میں آنکھوں کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، روزے کی حالت میں جو ہے نا دل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ انسان کے کان سے بھی، آنکھوں سے بھی اور دل سے بھی قیامت میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کان سے بھی پوچھا جائے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کان کان ہے، بے حس چیز ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں پوچھا جائے گا اس کان سے. آنکھ بے حس چیز ہے، ہم کو تو پتہ نہیں چل رہا کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں نوٹ کر رہی ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، سرزد ہو جاتے ہیں. اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے کل پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، دل میں کیا ارادے تھے، کیا پلاننگ تھی. دل سے اللہ تبارک یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری آنکھوں کے چرانے کو بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں، اور دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی ہم جانتے ہیں. تمہارے دلوں میں کیا پلاننگ ہے، کیا عزائم ہیں، کیا ارادے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم جانتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے روزے میں کہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے یا کانوں سے، اپنے جسم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اس کی اصل فکر کرنا چاہیے. اگر اس طریقے پر کوئی روزہ گزار لیتا ہے تو پھر حقیقی معنی میں روزے کا جو فائدہ ہے وہ اس کا حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لعلکم تتقون جو فرمایا ہے نا، بندہ اس کا مصداق بنتا ہے. پھر اسی وقت ہوتا ہے ہمارے روزے ہم کو فائدہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ جس طریقے پر رکھنا ہے ہم نہیں رکھتے. پھر روزہ جس طرح شریعت میں مطلوب ہے اس طرح روزہ نہیں رکھتے. ہم روزہ بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. بھائی روزے میں تو حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے. تو ہم تو جو ہے نا ٹھیک ہے، کھانے پینے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، باقی حرام چیزیں پوری کر رہے ہیں. تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے دار کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، یعنی روزے کا اجر اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. اور شب بیدار کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کو رات میں رات گزاری کے علاوہ، شب بیداری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یعنی پوری رات عبادت کر لیں گے ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ نیکی کا کام تو ساتھ میں کر رہے ہیں، نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، ساتھ میں گناہ کا کام بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنے روزے کو ظاہری اعتبار سے بھی ٹوٹنے سے بچانا ہے، باطنی اعتبار سے بھی ٹوٹنے سے بچانا ہے. روزہ ظاہری اعتبار سے بھی خراب ہونے سے بچانے کی فکر کریں، روزے کو باطنی اعتبار سے بھی خراب ہونے سے بچانے کی فکر کریں. بات کا خلاصہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.